وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور قابل احترام خواتین، آج اس وقت آپ کی خدمت میں اشرائے ذلحجہ کے بارے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اور ان کی تشریح انشاء اللہ تعالی بیان ہوگی، کیونکہ یکم ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک جو راتیں اور دن ہیں ان کی خاص فضیلت ہے، اور ان میں کیے ہوئے نیک اعمال کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت ہے کہ وہ سال میں وقفے وقفے سے کچھ دن کچھ راتیں بعض مہینے اور بعض دن عطا فرماتے رہتے ہیں، جن میں کیا ہوا نیک عمل بنسبت اور دنوں کے زیادہ باعث ثواب ہوتا ہے، زیادہ باعث اجر ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کے قرب اور نزدیک کا زیادہ ذریعہ بنتا ہے، تاکہ ان دنوں میں مسلمان خواتین و حضرات عمل کر کے، گناہوں سے پرہیز کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیں، اور اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کر لیں. جیسے شب برات جو شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے، شب قدر جو رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، عید کی رات بقرعید کی رات، عرفے کی رات، آٹھ ذی الحجہ کی رات، ایسے عرفے کا دن، عید بقرعید کا دن، جمعہ کا دن، جمعہ کی رات، اور رمضان مبارک کا مہینہ کی رات دن اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور ان میں جو نیک کام انجام دیے جاتے ہیں ان کا بڑا ہی اجر و ثواب ملتا ہے. ایسے ہی یہ دس دن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بڑے محترم اور بڑے مکرم دن رات ہیں، اور احادیث طیبہ میں ان راتوں اور دنوں میں کیے ہوئے عمل کا بڑا ہی ثواب بیان کیا گیا ہے، اور وہ عنقریب شروع ہونے والے ہیں. پانچ چھ دن رہ گئے ہیں اس مہینے کے، اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، تو اس کے یکم سے لے کر دس ذوالحجہ تک دن رات ہیں، یہ بڑے مبارک دن رات ہیں. ان دنوں اور راتوں کے سلسلے میں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کچھ ترجمہ بیان کروں گا، اور پھر ان کی کچھ تشریح کروں گا انشاءاللہ تعالی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ان میں ان دس دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے زیادہ کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر راہ خدا میں نکلا اور دونوں کو اس نے قربان کر دیا، یعنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اور دونوں میں سے کوئی چیز بھی وہ واپس نہ لایا، نہ جان نہ مال، تو بے شک اس کا یہ عمل اور یہ بڑی قربانی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت کے دن ہیں اور ان میں جو نیک عمل کیا جائے گا اس کا اتنا ثواب ہے کہ اور دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا اتنا ثواب نہیں ہے. یہاں تک کہ اسلام کے اندر جہاد کا درجہ پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے. جیسے زمین کے اندر پہاڑ کی چوٹی نہایت بلند ہوتی، اسی طرح اسلام کے احکام میں اور اعمال میں جہاد کا بڑا اونچا مقام ہے پہاڑ کی چوٹی کی طرح. اس کے بے شمار فضائل ہیں، اس کا بڑا ہی اجر و ثواب قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. لیکن جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ وہ جان مال دونوں قربان کر دیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دن بڑے مبارک دن ہیں اور ان ایام کے شروع ہوتے ہی ہم سب کو دن رات نیک کاموں کے اندر مشغول ہو جانا چاہیے اور مشغول رہنا چاہیے، اور گناہوں کے کاموں سے، گناہوں کی باتوں سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے. عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں ہے، اور نہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اور کسی دن کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے. لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تحمید اور تکبیر اور تحلیل زیادہ سے زیادہ کیا کرو. اس میں پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی معظم، بہت ہی مکرم، بہت ہی محترم ہیں. ان کے برابر کوئی اور دن اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محترم نہیں، یعنی اس کے برابر ان کی عظمت اور ان کا احترام نہیں. ایسے ہی ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا وہ بھی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب ہوگا. یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا لہذا تم ان دنوں میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ایک تسبیح کی، ایک تحلیل کی، ایک تکبیر کی، ایک تحلیل کی. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، الحمدللہ 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 الحمدللہ. اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو. تو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں 4 تسبیحات کی کثرت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی، ایک لا الہ الا اللہ کی. ویسے بھی ان تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے جو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، خاص طور سے فضائل اعمال میں جب فضائل ذکر کا بیان آتا ہے تو ان تسبیحات کا خاص طور سے ذکر آتا ہے. ویسے بھی ہمیں سارے سال یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے، لیکن ان دس دنوں میں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی تلقین ہے اور ترغیب ہے. سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کا ایک ثواب بعض احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر لیا کرے، یعنی ایسا نیک عمل جو وزن میں احد پہاڑ کے برابر ہو. اور احد پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے اور حضور کا محبوب ترین پہاڑ ہے، اسی لیے اس کی مثال دی گئی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا حضور احد پہاڑ کے برابر وزنی عمل روزانہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، تم میں سے ہر آدمی بلا شبہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر روزانہ نیک عمل کر سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ اس کی صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں آخرت کے اندر ترازو میں احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ اس میں وزن ہوگا، اور آخرت میں جو بخشش اور مغفرت ہوگی وہ اعمال صالحہ کے تول کی بنیاد پر ہوگی، گنتی اور شمار کی بنیاد پر نہیں ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے کتنے کس کے پاس کتنی تسبیحات زیادہ ہیں، کس نے تسبیحات زیادہ پڑھی ہیں، کس نے زیادہ قرآن شریف پڑھے، کس نے زیادہ تلاوتیں کی ہیں، کس نے زیادہ نفلیں پڑھی ہیں، کس نے زیادہ صدقہ خیرات کیا ہے، تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا، وزن کو دیکھا جائے گا. اور وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی کی رضا کے واسطے پڑھنے سے ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کلمات کے اندر اتنا وزن رکھا ہے کہ ایک ایک کلمہ کا ایک ایک کلمے کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اتنے یہ مبارک کلمات ہیں اور اس قدر ان کا ثواب اس قدر زیادہ ہے. اس لیے ویسے بھی ہمیں ساری زندگی روزانہ ان کے پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی. اور آسان ترکیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی ایک تسبیح سو دانے والی پڑھ لیں، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیں، ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں. اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس میں چند منٹ خرچ ہوتے ہیں بس، یعنی بہت سو پانچ چھ منٹ میں یہ چاروں تسبیح ہو سکتی ہیں. ہر نماز کے بعد اگر آدمی پانچ دس منٹ نکال لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر بیٹھ کے پڑھنا بھی ضروری نہیں. اگر نماز کے بعد چلتے چلتے پڑھ لے تب بھی یہ تسبیحات ادا ہو سکتی ہیں اور ثواب مل سکتا ہے. لیکن یہ جو دس دن آ رہے ہیں جن کو اشعہ ذی الحجہ کہتے ہیں، ان میں ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے. کثرت کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ یہ تسبیحات پڑھتے رہے. ان تسبیحات کی ایک اور مشہور و معروف فضیلت ہے جو دوسری حدیث کے اندر ہے، اور آپ نے بھی 12 سنی ہوگی، لیکن میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہم ان کے پڑھنے کے عادی بن جائیں اور یہ تسبیحات ہمارا معمول بن جائے، جس سے بے شمار فضائل و برکات کے ساتھ ساتھ وہ عظیم فضیلت بھی حاصل ہو جائے جو دوسرے حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے 100 عربی غلام آزاد کیے ہوں. 100 عربی غلام آزاد کرنا یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، اس لیے کہ اب غلام بازی کا دور ہے ہی نہیں، ہم تو ایک بھی غلام نہیں آزاد کر سکتے، تو جائے کہ 100 غلام کہاں سے لائیں اور کیسے آزاد کریں اور کیسے اس کا ثواب پائیں. اسلام کے اندر غلام کو باندی کو آزاد کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور حضور کے زمانے میں اور بعد کے زمانے تک غلام باندیوں کا دور تھا جو بعد میں ختم ہو گیا. اب تو ہم اس تسبیح کے ذریعے ہی یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتے ہیں، تو کرنا چاہیے. تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 100 عربی غلام آزاد کیے. عام غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن عربی غلام آزاد کرنے کا زیادہ ثواب ہے. اور عربی غلام آزاد کرنے کا مطلب ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنا، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے دی ہوں. ہمارے لیے تو ایک گھوڑا بھی اللہ کے راستے میں دینا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں گھوڑوں کا رواج نہیں ہے، لیکن اس کا بڑا ثواب ہے. ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں دینا ایسے جیسے کوئی ایک ٹینک اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دینا، اور ہمارے لیے تو ٹینک بھی دینا مشکل ہے. ایک تو اس کے خریدنے کی طاقت نہیں، دوسرے اس کو دینے کے لیے سہولت بھی نہیں، تو ہم تو ایک گھوڑا بھی نہیں دے سکتے، چل جائے گا 100 گھوڑے کہاں سے دیں. لیکن الحمدللہ کی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیے. اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا یہ ثواب ہے جیسے کسی نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیے ہوں اور وہ قبول ہو گئے ہوں. 100 اونٹ کی قربانی بھی ہم نہیں کر سکتے، 1 اونٹ کی بھی قربانی ہمارے بس سے باہر ہے. ساز و نادر کہیں کہیں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے تو لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اسے قربانی دیکھنے کے لیے کہ اس نے اونٹ ذبح کیا بھائی، اس نے بھائی اونٹ ذبح کیا ہے بھائی، کیونکہ ہمارے یہاں اونٹوں کی کثرت نہیں ہے نہ ان میں ذبح کرنے کا رواج ہے. لیکن بہرحال اونٹ قربانی کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے، تو چلو 1-2 تو اونٹ لے لیں گے جیسے کیسے، لیکن 100 اونٹ کون کرے گا بھائی؟ بڑے سے بڑا مالدار بھی 100 اونٹ قربان نہیں کر سکتا. 100 اونٹ قربانی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی جس میں سے 64 آپ نے اپنے دستے مبارک سے کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قربان کی آپ کی طرف سے، اور ایک قربانی آپ نے ساری امت کی طرف سے اور اس امت کی طرف سے جو غربت کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے آپ نے فرمائی. اللہ اور اگر کوئی بالفرض ہمت کر کے 100 اونٹ قربان کر بھی لے تو مقبول ہونے کی ضمانت کہاں سے لائے گا؟ اس حدیث میں یہ بھی فضیلت ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے 100 اونٹ قربانی کی اور وہ قبول ہو گئی. یہ ثواب ہم میں سے ہر آدمی ہر روز ہر نماز کے بعد حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ثواب عشرہ ذی الحجہ کے اندر بھی ملے گا اور مزید اور بھی ملے گا. اور فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, اس کا ثواب تو اتنا ہے, اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو فاصلہ ہے اور خلا ہے یہ سارا ثواب سے بھر جاتا ہے. اللہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے, پھر مشرق سے لے کر مغرب تک کتنا فاصلہ ہے, شمال سے جنوب تک کتنا فاصلہ ہے, تو زمین سے لے کر آسمان تک کتنا بڑا خلا ہے, اسے 100 مرتبہ لا الہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے. اب یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور وہ اپنے بندوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں اور نوازنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب آخرت میں آئیں تو ان کے پاس نیکیوں کی کوئی کمی نہ ہو اور جتنے بھی مراحل ہیں سب آسانی سے طے ہو جائیں, کیونکہ یہ نیکیاں تو آخرت کا سکہ ہے, دنیا کا سکہ دنیا ہی میں رہ جائے گا, آخرت کا سکہ ساتھ جائے گا, مگر ہوگا تو جب ساتھ جائے گا, نہ ہوگا تو کہاں سے جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کا جنازہ قبرستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, 2 واپس آ جاتی ہیں, 1 ساتھ چلی جاتی ہے. 3 میں سے 1 چیز تو اس کے گھر والے, وہ اس کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں دفنانے کے لیے, دوسرے اس کا مال ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے, تھوڑا بہت جو مال بھی ساتھ جاتا ہے, بہرحال جس میں کفن بھی شامل ہے, مسہرے بھی شامل ہے, دوسری چیزیں بھی شامل ہیں, وہ بہت مال ہے, گاڑی بھی جاتی ہے قبرستان تک, وہ بھی مال ہے, تو مال بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے اور نیک اعمال اور اعمال بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں, اچھے ہوں یا برے. پھر دفنانے کے بعد مال بھی واپس آ جاتا ہے, رشتے دار بھی واپس آ جاتے ہیں, اعمال اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں. اب اگر اس کے ساتھ نیک اعمال ہے تو اس کی منزل آسان ہے, خدا نہ خواستہ اگر برے اعمال ہے تو اس کے لیے منزل بڑی کٹھن ہے. اللہ بچا اللہ بچا. تو بھائی سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے کا, الحمدللہ 100 دفعہ پڑھنے کا, اللہ ہو وہ 100 دفعہ پڑھنے کا, لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھنے کا, یہ ثواب عظیم ہے. ان کو تو ویسے بھی زندگی پر اپنے معمول میں رکھنا چاہیے, اور ذکر کے جو بے شمار فضائل و فوائد ہیں وہ پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں, ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ان فضائل و فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر پابندی سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قلب کے اندر سکون بھر دیتے ہیں, اطمینان بھر دیتے ہیں, اس کی پریشانیاں اور اس کی بے چینیاں, اس کی بے قراریاں, اس کے ہموم اور غموم یعنی رنج و غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں, اور اسے قلب کو ایسا مضبوط فرما دیتے ہیں کہ گھبراہٹوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں وہ پرسکون رہتا ہے. ارے بابا یہ تو کتنا بڑا فائدہ ہے, یہ وہ فائدہ ہے جس کے ہم سارے محتاج ہیں اور فی الحال ہم اس سکون سے محروم ہیں, اور محروم اسی لیے کہ ہمارے زندگی کے اندر ذکر اللہ کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے. اگر ذکر اللہ کثرت سے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا, دل میں سکون آ جائے گا, اطمینان آ جائے گا اور قلب مطمئن ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ذکر میں تلاوت بھی داخل ہے اور ان اذکار کے علاوہ دیگر اذکار بھی اس کے اندر شامل ہیں. بہرحال ان آنے والے 10 دنوں میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے کی ترغیب ہے، اس کا معمول بنائیں. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت اللہ تعالی کے نزدیک ان دس دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ ان دس دنوں میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. یہ بھی بہت ہی عظیم الشان فضیلت ہے ان کی. یعنی جو دس دن کا مطلب ہے یکم ذی الحجہ سے نو ذی الحجہ تک، کیونکہ بقرعید کے دن کا روزہ تو حرام ہے، اب رہے گا نو دن، وہ اس سے مراد ہے. تو ہر دن کے روزے کا یہ ثواب عظیم ہے کہ ایک روزہ رکھیں گے تو ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، جبکہ یہ فضیلت رمضان شریف میں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے ماہ رمضان بھی روزے رکھے اور رمضان مبارک کے بعد مزید چھ دن کے روزے رکھے، تو اس کو سارے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور یہاں اللہ پاک نے مزید مہربانی فرمائی کہ بجائے 36 دن روزہ رکھنے کے ایک دن میں ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے. اس لیے ان دس دنوں میں نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، البتہ جس کے ذمے اور خاص طور سے خواتین کے ذمے کچھ نہ کچھ روزے قضا ہوتے ہیں رمضان شریف کے، ان کو پہلے قضا روزے ہی رکھنے چاہیے، ان دس دنوں میں بھی قضا روزے رکھنے چاہیے. اصل نیت قضا روزے کی کرنی چاہیے، اس کے ضمن میں اس عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کریں گے تو اس میں انشاءاللہ نیت کا ثواب مل جائے گا. اور راتوں کا یہ ثواب ہے کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اب یہاں بھی کتنی بڑی فضیلت ہے یہ بھائی، شب قدر جو رمضان کے اندر ہوتی ہے، جو اصلی شب قدر ہے، اس کا تو یقین تو پتہ ہی نہیں ہے کس رات میں ہے. علماء تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے عشرے میں ہو، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے درمیان عشرے میں ہو سکتا ہے آخری عشرے میں ہو، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو. زیادہ تر رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے سال کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو، تو اس کا تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو اللہ پاک نے چھپایا ہوا ہے کہ محنت کرتے رہو، جستجو کرتے رہو، عبادت میں لگے رہو، انشاءاللہ تعالی شب قدر مل جائے گی. لیکن کون سی رات ہے یہ معلوم نہیں. اور ان دس راتوں میں ہر رات کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 1,000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یہ شب قدر کی عبادت 1,000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، تو 1,000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، اور 1,000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تو ایک شب قدر ملے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے. یہاں یہ 83 سال 4 مہینے کا ثواب ہر رات میں مل سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے، افضل ضرور ہے کہ ساری رات عبادت کرے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے ساری رات بھی نہیں جاگا جاتا، تو اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، کچھ تھوڑی بہت اول آخری عبادت کر لیں، پھر بے شک سو جائیں، تب بھی انشاءاللہ تعالی ساری رات جاگنے کا یہ ثواب عظیم حاصل ہو جائے گا. اور یہ بھی حدیث شریف ثابت ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو بھی آدھی رات جا کے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لی, تو گویا ساری رات اس نے جاگ کر عبادت میں گزار دی. اس طرح سے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے پر بھی ثواب حاصل ہوگا. خواتین کو یہ ثواب گھر میں نماز پڑھنے کے اندر مل جائے گا, کیونکہ مسجد سے زیادہ ان کو گھر میں ثواب ملتا ہے اور جماعت ان پر واجب ہی نہیں ہے, بلکہ جماعت میں جا کر شریک ہونا ان کے لیے مکروہ اور منع ہے. تو ان کے لیے تو بڑی رعایت اور بڑی ان کے لیے تو خصوصی سہولت ہے کہ وہ گھر میں بھی رہیں اور بغیر جماعت کے بھی پڑھیں, تب بھی ان کو مسجد کے اندر ہونے والی نماز سے زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, بس وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ عشاء کی نماز بھی اس کے اول اور مستحب وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کریں, اور فجر کی نماز بھی قضا نہ ہونے دیں بلکہ ادا پڑھیں. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہ بقرعید کی نویں تاریخ کے روزے کے بارے میں, بقرعید کی نویں تاریخ کے روزے کے بارے میں میں اللہ پاک سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے. نبی تاریخ کہتے ہیں عرفے کا دن, اور عرفے کا دن اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر میدان عرفات میں حج ہوتا ہے. تو یہاں اس کا یہ الگ سے ثواب ہے کہ جو آدمی عرفے کے دن روزہ رکھے گا, یعنی نو ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا, تو وہ فضیلت بھی ملے گی جو ابھی بیان ہوئی کہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. ساتھ میں دوسری فضیلت اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور گناہوں سے مراد ہے گناہ صغیرہ اس کے انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے, کیونکہ گناہ کبیرہ نفل عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے توبہ ضروری ہے, اور توبہ بھی ہر آدمی کے اختیار میں, ہر مسلمان مرد عورت کے اختیار میں, گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے اور گناہ صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے, بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے. اور گناہوں سے پاک صاف ہونا بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح شب عید کی بھی خاص فضیلت ہے. شب عید عام طور پر ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں عید کی رات کو, بقرعید کی رات کو گھومنے کی رات سمجھتے ہیں اور خریداری کی رات سمجھتے ہیں. اسی لیے بازاروں کے اندر بڑا رش ہوتا ہے, ساری ساری رات تقریباً بازار کھلے رہتے ہیں, کیونکہ عید کی خریداری کے لیے خواتین و حضرات کا بہت بڑا ہجوم بازاروں کے اندر ہوتا ہے, اور دکانیں خواتین و حضرات سے بھری ہوتی ہیں. یاد رکھو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اس لیے اچھا طریقہ نہیں ہے کہ ساری رات بازاروں میں گھومنے سے اور خرید و فروخت کرنے سے اس مبارک رات کی جو فضیلت ہے اس سے اکثر محرومی ہو جاتی ہے. اب جو رات کو بارہ ایک بجے دو تین بجے واپس آئے گا تو وہ کیا عبادت کرے گا, آتی تو وہ سوئے گا تو پھر فجر کی نماز بھی قضا کر کے اٹھے گا. جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں کا اللہ بچائے ماحول ہے, تو اس رات کی وہ فضیلت سے عموماً محروم ہوتے ہیں. خریداری بھی پہلے بھی ہو سکتی, آخری رات میں کیا ضروری ہے, ذی‌الحجہ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, ذی‌الحجہ کے درمیان عشر ذی‌الحجہ کے دنوں کے اندر بھی ہو سکتی, لیکن بہرحال عام طور پر ہمارے یہاں ان دو راتوں کو کوئی عبادت کی رات نہیں سمجھتا. بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس گھومنے پھرنے کی اور خرید و فروخت کرنے کی رات ہے بس یہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو راتیں بھی بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں گزارا، تو جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے ان کے دل مردہ نہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن آپ سب جانتے ہیں کہ بلا شبہ اور یقیناً وہ بہت ہی خوفناک اور ہولناک اور آسمان و زمین کے تباہی کا دن ہے، اس دن زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسا خوفناک اور خطرناک دن ہے وہ، اور اس کی یہ خطرناکی اور خوفناکی باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ کسی کسی کو اللہ پاک اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھ لیں گے اور ان کو ذرہ برابر بھی قیامت کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، کسی قسم کی انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ بڑے آرام چین اور سکون سے ہوں گے، یہ بھی برحق اور یہ بھی ثابت ہے۔ تو جو آدمی عید اور بقرعید کی رات میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے عبادت کرے گا تو قیامت کی ان ہولناکیوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور جو اس ہولناکی سے دوچار ہوگا وہ اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو بھائی جب یہ دن آنے والا ہے اور یقیناً آنے والا ہے اور بالکل برحق ہے تو بھائی اس کی تیاری تو چاہیے نا، اس کی تیاری یہی ہے کہ ہم ان دو راتوں کے اندر بھی عبادت کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں سمجھائیں، خود بھی اس کے لیے اہتمام کریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی خرید و فروخت کرنی ہے پہلے کر کے فارغ ہو جائے اور اس رات میں بھی خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں بھی ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، جتنا آسانی سے جاگ سکے جاگے، باقی سو جائیں، لیکن کوشش کریں کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پانچ راتیں ذکر و عبادت میں گزاری اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جس شخص نے پانچ راتیں ذکر و عبادت میں گزاری اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ان پانچ راتوں میں سے ایک عید کی رات، ایک بقرعید کی رات، ایک شب قدر اور ایک شب برات اور ایک عرفے کی رات، پانچ راتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نبی ذی الحجہ کی نو تاریخ سے فجر کی نماز سے لے کر کے 13 تاریخ کی نماز عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد عورت پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اظہار ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لہذا ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ سے 13 تاریخ کے عصر تک مرد حضرات بھی اس کا خاص خیال رکھیں، اس سے زیادہ عورتیں خیال رکھیں، کیونکہ عام طور پر عورتوں کو نہ یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے نہ ان کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ مرد حضرات میں تو اس لیے کہ مسجدوں کے اندر جب وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر تشریق کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھول بھی جاتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے، اور اس کے لیے صاحبین کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر جماعت کے بھی اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کے لیے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، اور عورتوں پر بھی واجب ہے، شہر والوں پر بھی واجب ہے، دیہات والوں پر بھی واجب ہے. اس واجب سے بہت سی خواتین اور مرد حضرات غافل ہیں، اور ان کی غفلت ان کی لا علمی کی وجہ سے ہے. اسی لیے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں تاکہ سب کے علم میں یہ بات آ جائے، اور سارے مسلمان جہاں بھی ہوں وہ ان ایام میں تکبیر تشریق کہنے کا اہتمام رکھیں، اور بس ایک مرتبہ پڑھی جائے گی ہر فرض نماز کے بعد، تین دفعہ نہیں پڑھی جائے گی. بعض وہ تین دفعہ پڑھتے ہیں، تین دفعہ پڑھنا بھی ممنوع ہے اور بدعت ہے. اور پھر دس ذی سے لے کر کے بارہ ذی کی شام تک ان ایام میں جو سب سے زیادہ خاص عمل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے. اور الحمدللہ جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے عام طور پر خواتین و حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن بہت سے مسلمان مرد عورت ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کے ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی، اور بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ ان کے استطاعت بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ قربانی کر سکیں. ان کے لیے میں ایک ثواب بتلانا چاہتا ہوں، ایک فضیلت حدیث میں آئی ہوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے تو مستحب ہے عذر حدیث کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے. قربانی کرنے کے بعد پھر بال ناخن کاٹ لے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب وہ قربانی کرے گا تو سر سے پیر تک بال بال کی بخشش ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو جو بال اس نے قربانی سے پہلے کاٹ لیے اور جو ناخن اس نے قربانی سے پہلے قطر لیے وہ اس بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جائیں گے، وہ ہیں ہمارے جسم کا حصہ. تو اس لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن نہ قطرے، بال نہ کاٹے، قربانی کے بعد کاٹے تاکہ ان کی بھی بخشش ہو جائے. اور جس مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی اس پر عمل کر لے، یعنی چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے دس ذی الحجہ تک کوئی ناخن نہ کاٹے اور کوئی بال نہ کترے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرما دے. لو بھائی، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آ گیا، پیسہ خرچ ہوئے نہیں، قربانی کا ثواب مل گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کہ بالکل بس اتنا ہی ہے کہ یکم ذی الحجہ سے دس ذی الحجہ تک ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اس سے پہلے کاٹ لے، اس کے بعد دس دن صبر کرے، اور دس تاریخ کو اسے تو قربانی کرنی نہیں ہے، دس ذی الحجہ کو اپنا بال ناخن کاٹ لے، خط بنا لے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب ان شاء اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور جس پر قربانی واجب ہو ان سب کو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، کیوں قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے، وہ پھر انشاءاللہ بعد میں. اللہ تعالی ہم سب کو ان آنے والے مبارک لیل و نہار کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، عزیز و اقارب، جملہ متعلقین متوسلین اور تمام حاضرین اور حاضرات کی یا اللہ اپنے کرم سے بخشش فرما، یا اللہ اپنے کرم سے بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما، تا زندگی یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما، دن رات تلاوت کی اور تسبیحات کی توفیق عطا فرما، دن رات تلاوت کی اور تسبیحات کی توفیق عطا فرما، ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر نیک و صالح رشتہ بروت عطا فرما، بروت عطا فرما، بروت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے کرم سے ان کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، ان کو یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کے اولاد کو ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنانا، یا اللہ ان کے اولاد کو ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنانا، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ ہمارے ملک پر خصوصی رحم فرما، یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، یا اللہ نیک و صالح حکومت نصیب فرما، ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما اور اپنے فضل سے نیک و صالح حکومت قائم فرما، یا اللہ ہمارے ملک سے مہنگائی کو دور فرما، بے گرانی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما، بدمنی کو دور فرما، عالم اسلام پر خصوصی رحم فرما، یا اللہ کفار و مشرکین کے شر سے عالم اسلام کو بالخصوص مسلم پاکستان کو نجات عطا فرما، یا اللہ کفار و مشرکین کے شر سے، یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے عالم اسلام کو بالخصوص پاکستان کو نجات عطا فرما، یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین، رحمتک.